बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir, और अंदाज़ जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है शाम में तकफीरी दहशत गर्दों के खिलाफ फ़ौज और अवामी रज़ाकारों का मुल्क गिर ऑपरेशन और कुबानी की आज़ादी। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। नाज़रीन, तुर्की की सरहद के करीब वाक़े शाम का स्ट्रेटेजिक शहर कुबानी सरंजाम 4 महीने के बाद तकफीरी दहशतगर्द गिरोह दाइश के कब्जे से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। इस तनाजुर में हम आज के प्रोग्राम में पहले इस शहर की आज़ादी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद शाम में साम्राज्य और सहूनी हुकूमत के हिमायत याफ्ता तकफीरी दहशतगर्दों के खिलाफ जंग के दीगर महाजों की सूरत हाल का जायजा लेंगे, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
शाम में फौज और अवामी फोर्सेस को जहां एक तरफ दहशतगर्दों के मुकाबले में जारी लड़ाई में अहम कामयाबियां मिली हैं, वहीं दूसरी तरफ दहशतगर्दों की शिकस्त से परेशान इसराइल ने शाम के खिलाफ अपनी जारहियत बढ़ा दी है। इसराइली फौज ने गोलान की पहाड़ियों में शामी फौज के ठिकानों पर हमले किए हैं। इत्तला के मुताबिक गोलान की पहाड़ियों पर सहूनी फौज के तोपखाने की गोलाबारी के बाद मंगल की रात इसराइली जंगी तैयारों ने शामी फौज के ठिकानों पर 3 हमले किए। तेल अबीब ने दावा किया कि उसने शाम की जानिब से इसराइल के जेर कब्जा गोलान की पहाड़ियों में रॉकेट फायर किए जाने के जवाब में ये कार्रवाई की है। ख्याल है कि 17 जनवरी को गोलान की पहाड़ियों में कुनैतरा इलाके में इसराइली फजाई हमले में एक ईरानी कमांडर और हिजबुल्ला के 6 अहलकार शहीद हो गए थे, जिसके बाद इलाके में शदीद कशीदगी पाई जाती है। हिजबुल्ला और ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल की जारहियत का जवाब बहुत दर्दनाक होगा। मंगल के रोज ईरान के नायब वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान ने सफारती जराए के जरिए अमेरिका तक ये पैगाम पहुंचा दिया है कि शाम में हिजबुल्लाह के काफिले पर इसराइली जारहियत के संगीन नतायज होंगे। हालांकि इसराइल ने दावा किया कि उसे इलाके में ईरानी कमांडर की मौजूदगी का इल्म नहीं था, ताहम ईरानी ओहदेदारों ने सहूनी हुकूमत के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। मंगल को ही इससे कबल इस्लामी इनकलाब के कायदे आला के अस्करी उमूर में मुशावर मेजर जनरल यहिया रहीम सफवी ने इसराइली हुक्काम के बयानात को सफेद झूठ करार दिया और कहा कि इसराइली हुक्काम ईरान की मुतवक्के जवाबी कार्रवाई से खौफजदा हैं। इसराइल ने जोलान के मकबूजा इलाकों को फौजी इलाका करार देते हुए रास्तों को आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया है, जबकि कई सहूनी बस्तियों को खाली करवा लिया गया है। दूसरी जानिब शाम के सरहदी शहर कुबानी को दहशतगर्दों के कब्जे से पूरी तरह आजाद करा लिया गया है। तुर्की की सरहद से मुत्तसिल शाम के कुर्द अक्सरियती इलाके कुबानी से तकफीरी दहशतगर्द गिरोह दाइश के अनासिर का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया गया। कुबानी में दाइश को ऐसी हालत में शिकस्त फाश हुई है कि जब गुज़श्ता हफ्ते इस तकफीरी दहशतगर्द गिरोह को इराकी फौज के हाथों दियाला में भी हजीमत उठानी पड़ी थी। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों ने पसपा होते वक्त कस्बे की गलियों में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिसके बायस कुर्द रजाकारों को इंतहाई एहतियात और सुस्त रवि से पेशकदमी करना पड़ रही है। दाइश और कुर्द फोर्सेज के दरमियान 112 दिन तक मुसलसल खूनरेज लड़ाई जारी रही, जो आखिरकार दहशतगर्दों की पसपाई पर खत्म हुई। मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों को ये के बाद दीगरे होने वाली शिकस्तों के सिलसिले में अलग अलग कयास आराइयां की जा रही हैं। बहुत से हलकों का कहना है कि सऊदी अरब की तरफ से दहशतगर्दों की हिमायत में खासी कमी आई है, जिसकी वजह से दाइश की ताकत कम हुई है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होने वाली गिरावट का भी दाइश के जरिए तेल की स्मगलिंग पर बड़ा असर पड़ा है और दहशतगर्द तंजीम मालियाती मुश्किलात से खायफ है। जबकि दूसरी तरफ इराक और शाम में अफवाज के साथ अवामी दस्ते बड़ी शुजात और जानिसारी के साथ दहशतगर्दों का कलाकामा कर रहे हैं। शाम के सदर बशार असद कई बार कह चुके हैं कि अगर दहशतगर्दों को बैरूनी ममालिक से मिलने वाली मदद बंद हो जाए तो मुल्क का बहरान कुछ महीनों या कुछ हफ्तों में ही काबू में किया जा सकता है।
नाज़रीन, शाम और इराक दोनों जगह तकफीरी दहशतगर्दों पर कारी ज़र्बें लग रही हैं। इसी के साथ तकफीरी दहशतगर्दों की सबसे बड़ी हामी गासिब सहूनी हुकूमत पर भी ज़र्बें लगना शुरू हो गई हैं। शबाफार में हिजबुल्लाह की कार्रवाई में कम से कम 17 सहूनी फौजी हलाक और बहुत से जख्मी हो गए। इस बारे में हम जुमरात के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پر شام کے اسٹریٹیجک شہر کوبانی کی آزادی کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ یقیناً شہر کوبانی کی آزادی اور شام کے دیگر علاقوں میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں میں کامیابی شام کی فوج، کرد ملیشیا اور عوامی رضاکار فورس جیش الشعب کے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کی مرہون منت ہے۔ اسی کے ساتھ سیاسی محاذ پر بھی تکفیری دہشت گردوں کو عزیمت کا سامنا ہے۔ چنانچہ ماسکو میں 26 جنوری سے شام کی حکومت اور سیاسی مخالفین کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے۔ اجلاس کی اہمیت بھی ہمارے آج کے پروگرام میں موضوع گفتگو بنے گی۔ اسی کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے تکفیری دہشت گرد گروہوں داعش اور جبہت النصرہ کی کھلے عام حمایت اور پشت پناہی پر عالمی برادری کی خاموشی پر بھی گفتگو ہوگی۔ شام کے دو علاقوں پر تکفیری دہشت گردوں کا قبضہ ہے، قنیطرہ پر جبہت النصرہ کا قبضہ ہے تو رقہ پر داعش کا قبضہ ہے، اور ان دونوں علاقوں کی طرف شامی افواج کی پیش قدمی میں سب سے بڑی رکاوٹ صہیونی حکومت ہے۔ جب بھی شام کی افواج نے ان علاقوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ہے، صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اور توپ خانوں نے ان پر گولہ باری کی ہے اور حملہ کیا ہے۔ جولان میں شام کی افواج پر صہیونی حکومت کی جانب سے منگل سے گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ اور یورپ کی حکومتیں جو خود کو دہشت گردی، بالخصوص تکفیری دہشت گردی کے مخالف ظاہر کرتی ہیں اور داعش کے خلاف انہوں نے بین الاقوامی اتحاد بھی بنا رکھا ہے، لیکن ایک بار بھی نہ امریکہ نے نہ ہی یورپ کی کسی حکومت نے صہیونی حکومت سے یہ سوال نہیں کیا کہ جن تکفیری دہشت گردوں نے پوری دنیا کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے، یورپ اور امریکہ میں دہشت گردانہ حملے کے خطرات بڑھا دیے ہیں، ان کا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ ان دہشت گردوں کو ختم کرنے میں رکاوٹ کیوں بن رہی ہے؟ شام میں زخمی ہونے والے تکفیری دہشت گردوں کا تل ابیب میں علاج کیوں ہوتا ہے؟ امریکہ، یورپ، عالمی برادری، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نے تل ابیب سے یہ سوال کبھی نہیں کیا کہ داعش اور جبہت النصرہ کی کھلی حمایت کیوں کی جاتی ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صہیونی حکومت سے کوئی یہ سوال کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اس کے لیے آج ہم نے اپنے لندن اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر اعجاز حسین کو۔ اسلام آباد سے پروگرام میں حصہ لیں گے پاکستان کے معروف دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ثاقب اکبر، اور کراچی سے پروگرام میں شرکت کریں گے پاکستان کے ایک اور معروف اسلامی اسکالر قاضی احمد نورانی صدیقی۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز حسین سے جو ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ اعجاز صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اعجاز صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جن تکفیری دہشت گردوں نے پوری دنیا کو خطرات سے دوچار کر رکھا ہے، پورے یورپ میں اور امریکہ کے اندر بھی تکفیری دہشت گردوں کے حملے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، ان کی صہیونی حکومت کھلے عام حمایت کرتی ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اس سے یہ پوچھے کہ جن تکفیری دہشت گردوں نے یورپ اور امریکہ کے لیے بھی خطرات پیدا کر رکھے ہیں، اس کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ صہیونی حکومت سے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، امریکہ اور یورپ یہ سوال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ایک اچھا اس زمن میں ایک اچھے جیسچر کا اظہار یو ایس پریزیڈنٹ اوباما نے کیا ہے ریسنٹلی۔ ابھی پچھلے ہفتے جو امریکہ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیو جو ان کا ایوان زیری ہیں، ان کا 437 ممبرز ہیں جس کے،
جی
اس کا جو سپیکر ہے جان بینر، جو کہ اوہائیو سٹیٹ کی ریڈنگ ڈسٹرکٹ کی 8th کانگریشنل کنسٹیچوئنسی سے الیکٹ ہوتا رہا ہے،
جی
جان بینر نے، جس کی پیچھے سے آباؤ اجداد جرمنی سے آئے تھے، تو جان بینر نے ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے فارملی انوائٹ کیا اسرائیل کے پرائم منسٹر کو، بینیامن نتنیاہو کو، کہ وہ مئی میں آئیں اور آ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیوز میں آ کے اپنی سپیچ دیں، اور اس کے بعد ان کی میٹنگز ہوگی اور وہ جو مرضی کہیں، اور ایران پہ بریفنگ دیں ہمیں، سب سے بڑی بات۔ لیکن یہ چیز کی جب خبر جو ہے، پریزیڈنٹ اوباما نے اس کی اپروول نہیں دی ابھی تک۔ پریزیڈنٹ اوباما نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بینیمن نتنیاہو کیا اگر ایسا دورہ ہوتا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں سپیچ کرنے کا تو وہ اس سے ملیں گے بھی نہیں. اب یہ ایک امریکہ میں یہ ایک کانفلکٹ چل رہا ہے بٹوین دا ہاؤس آف ریپرزینٹیوز جو کہ ریپبلکنز ڈومینیٹڈ ہے اور سپیکر جو ہے جان بینر ریپبلکن ہے, جبکہ پریزیڈنٹ اور اس کی ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی مائنورٹی میں چلے گئے ہیں ابھی ریسنٹ الیکشن جو ہوئے اس کے بعد. اب یہ بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے پہلی دفعہ کہ کلیش نظر آ رہا ہے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان یونائٹڈ سٹیٹس میں, اسرائیل کے پرائم منسٹر کو ریسیو کرنا یا نہ کرنا, اور پھر اسرائیل کی نیسٹ کے الیکشن بھی آنے والے ہیں. تو یہ انٹرسٹنگ اس ایک ڈیولپمنٹ ہوگی اگلے 2-3 مہینوں کے اندر, اور اینڈ میں آ کے دیکھتے ہیں ریپبلکن جیتتے ہیں یا ڈیموکریٹس جیتتے ہیں, پریزیڈنٹ اوباما جیتتا ہے یا ریپبلکن ڈومینیٹڈ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز یا سینٹ جیتتی ہے. اب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ مڈل ایسٹ کی سیریا اور عراق میں آئی ایس پہ, اسرائیل کی پالیسی اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ کیسے, ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں جیسے نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, کرسچن سائنس مانیٹر ہے اور اس طرح بڑی بڑی جو ہیں, انہوں نے لکھے ہیں سیر حاصل بحث کی ہے پچھلے 10 روز میں. ابھی 10 روز قبل ایران کے ایک جنرل جو ہے جنرل محمد الادادی, ان کو شہید کر دیا گیا اسرائیل کے جو زائنسٹ جو ان کی آئی ڈی ایف ہے اسرائیلی ڈیفینس فورسز نے, انہوں نے جس کا جواز نہیں بنتا اور اس کا ڈیفینیٹلی یہ سوچ رہے ہیں اور اسرائیلیز اندر سے ڈرے ہوئے ہیں تل ابیب میں کہ اس کا ریٹریبیوشن ہونا ہے, اس کا بدلہ انتقام لیا جانا ہے. ایک آپ نے ایسے ایک دہشت گردی کا جو کہ اسرائیل ہمیشہ سے کرتا رہا ہے, اس پہ پریزیڈنٹ اوباما بڑے جو ہیں وہ برہم نظر آئے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اسرائیل کو اٹیک کرنے کی. اب یہ ایک سیریا کی سرزمین پہ اسرائیل کی دہشت گردی ہے جنہوں نے جو ہے جو ایریل اٹیک کیا اور وہاں پہ اس خطے کو جو کہ سیریا کا ہے اس پہ اٹیک کر کے اور وہاں پہ اب اس کا دیکھیے اس کا فال آؤٹ ایفیکٹ تو ہونا ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ لیبنیز چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, حزب اللہ چپ کر کے بیٹھ جائے گی. حزب اللہ نے آلریڈی سٹارٹ کر دیا ہے, ابھی دیکھیے 1.5 درجن کے قریب جو ہے, آپ نے ابھی اپنی ڈاکومنٹری میں فرمایا, اپنے الفاظ میں ابھی فرما رہے تھے آپ اس کے پریفیس میں کہ 1.5 درجن کے قریب جو ہے وہ سہونی جو فوجی ہیں وہ دہشت گرد جو ہیں وہ بھی آئی ایس کے برابر ہی, چونکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول تو انہی کی طرف سے آ رہی ہے. اب یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ سیناریو ہو رہی, میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کوئی 1 ماہ قبل یہ تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ یہ سچویشن جو ہے وہ مقامی نہیں اب رہی, اب یہ سیریا کا یا عراق کا مسئلہ نہیں رہا, اس میں ٹرکی بھی انوالو ہو چکا ہے, اس میں دیکھیے جارڈن بھی انوالو ہو چکا ہے, ان کا ایک ایئر فورس کا پائلٹ جو ہے وہ ابھی قصابے جو ہے ابھی ان کی تحویل میں ہے, ان کے تسلط میں ہے, ان کی انہوں نے جرغمال بنایا ہوا ہے آئی ایس نے اس کو. اب یہ لوکل نہیں رہا, اس میں آہستہ آہستہ دیکھیے گا ایکسٹرنل پاور جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہونی شروع ہو جائیں گی. اور میں نے اس چیز کا اشارہ پچھلے ماہ دیا تھا کہ اگلے 3-4 ماہ کے اندر, اب اسرائیل کا الیکشن بھی آ رہا ہے پارلیمنٹ کا ان کی, اگر اس پہ بڑی طاقتیں, آپ نے صحیح اشارہ دیا کہ اگر یو این نو اس پہ یورپین یونین جو ہے, یورپین یونین کی نئی جو فارن پالیسی کی جو آئی ہے ایڈوائزر کیتھرین ایشٹن کو جس نے ریپلیس کیا نومبر میں, وہ جو اٹلی کی فارن منسٹر تھی وہ فیڈریکا مغرینی, اس نے بھی اشارہ دے دیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں انٹرنیشنل جو پاورز ہیں انہیں بڑا پوزیٹو اور مثبت رول پلے کرنا پڑے گا اور پرانے طریقے سے رول نہیں پلے, اس نے بھی اشارہ دے دیا. ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے جنز سٹالٹنبرگ نے بھی اس طرف اشارہ دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب صرف ایریل اٹیک کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ کو گراؤنڈ انویژن کرنا پڑے گا اور آپ کو سیرین گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اب امریکن کے لیے مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے تو بینیامین نتنیاہو اور امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کے جو لوگ وہاں یو ایس میں پریشر گروپ ہے وہ بھی پریشان ہوں گے, ساتھ ہمارے کچھ عربی بھائی جو ہیں سعودی عرب کے اور قطر والے, کویت والے, بحرین والے, یہ بھی پریشان اس پہ ہوں گے. لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے اب آہستہ آہستہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں, آہستہ آہستہ نیٹو کے کیمپس میں برسلز میں, آہستہ آہستہ یو کے میں اور دیگر جو ممبرز ہیں پاورفل ملٹری جو کوئلیشن گروپ جو کہ اس وقت سیریا پہ کر رہے ہیں ایریل اٹیک جو ہے آئی ایس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، اب آہستہ آہستہ وہ اس نقطے کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس لاجک کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جب تک کہ انویژن نہ کی، جب تک کہ فوجیوں کو آپ نے نہ کیا، انویڈ نہ کیا وہاں آ کے، اور آئی ایس تب تک ختم نہیں ہوگی. ایریل اٹیک جب ہوتا ہے، چونکہ آئی ایس کے پاس لیٹسٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول اور کوارڈینیشن ان کے پاس ہے، انہیں اسرائیل بھی برملا طور پر ان کو کنٹرول کر رہا ہے، اور کچھ عربی جو دوست ہمارے جو ہیں وہ بھی جو اسرائیل کے بھی دوست ہیں وہ مل کے یہ جوائنٹ انٹروپریبلٹی میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو جو ہی ایریل اٹیک ہوتے ہیں ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ کل اٹیک ہونا ہے یا اس وقت اٹیک ہونا ہے، آپ کے بڑے بڑے کمانڈر جو ہیں وہ ادھر ادھر جا کے پناہ لے لیں تاکہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں بیچ میں. اب وہ وقت آ گیا ہے ان تمام ریالٹی سے یہ اپنی آنکھوں سے پردہ ان کو ہٹانا پڑے گا. پبلک کو جو گمراہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کا ایک ملٹری رول اس میں نظر آتا ہے. جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ اوباما، جان کیری اور جو اس وقت آؤٹ گوئنگ جو ہے ان کا سیکرٹری جو ہے سیکرٹری فار ڈیفنس، انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے اور اگری کیا ہوا ہے کہ ایران کو اس میں شامل کرنا پڑے گا، سٹیپ بائی سٹیپ کرنا پڑے گا، چونکہ ایران کو گراؤنڈ ریالٹیز کا بھی پتہ ہے، کمیٹڈ بھی ایران زیادہ ہے، اور ایران اس کو جڑ سے اس یہ ناسور جو ہے، یہ دہشت گردی کا ناسور جو آئی ایس جو ہے یا النصرہ ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑنے میں صرف اور صرف ایران ایک ایسا ہے جس کے پاس وہ قابو، وہ تسلط اور وہ ملٹری نو ہاؤ موجود ہے.
جی بہت بہت شکریہ. اور چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو کی طرف جہاں پاکستان کے ممتاز دانشور ثاقب اکبر صاحب موجود ہیں. ثاقب اکبر صاحب السلام علیکم. ثاقب اکبر صاحب، دیکھا یہ گیا ہے کہ شام میں جب بھی شام کی فوج اور عوامی رضاکاروں کو کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے تو اسرائیل فوری طور پر رد عمل دکھاتا ہے اور وہ گولہ باری شروع کر دیتا ہے، ایئر اسٹرائک شروع کر دیتا ہے. ابھی پیر کو کوبانی آزاد ہوا ہے اور منگل سے جولان کے علاقے میں اسرائیلی فوج نے گولہ باری شروع کر رکھی ہے. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اسرائیل جب بھی یعنی مسلسل تکفیری دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، لیکن امریکہ اور یورپ کی طرف سے اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے، بین الاقوامی اداروں کی طرف سے آج تک اس سے اس سلسلے میں باز پرس نہیں کی گئی اور اس کی سرزنش نہیں کی گئی. اعجاز صاحب کا خیال یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے اندر کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کچھ کلیش کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے شام کے بحران کے حوالے سے، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟
میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ نمبر ایک یہ کہ پریزیڈنٹ بشار الاسد نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ سمجھنا کہ جو دہشت گرد اس وقت نبرد آزما ہیں شام کی حکومت اور شام کے خلاف جو ہیں، ان کے پاس کوئی فضائی طاقت موجود نہیں ہے، یہ غلط ہے. بلکہ اسرائیل کی جو فضائی طاقت ہے وہ انہی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، اور جہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت فضائی مدد کی ضرورت ہے تو وہاں پہ اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح ان کو فضائی مدد جو ہے وہ مہیا بھی کرتا ہے، اور وہی اپنا شام کی فوجوں کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ اس کے جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں، جو کامیابیاں ہیں، ان کا راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپ اس کے خلاف نہیں بولتا اور امریکہ اس کے خلاف نہیں بولتا. میرا خیال ہے ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسرائیل انہی کا لے پالک ہے، انہی کے مقاصد اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی یہ جو ہے ایک ہی مقاصد ہے ان کے، اور اسرائیل جو ہے وہ انہی کے مقاصد کو پورا کرتا ہے اور وہ اسرائیل کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں. یہ پورے خطے میں جو اس وقت تشدد، بد امنی اور جو بھی دہشت گردی کی فضا جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ جن بوتل سے باہر نکالا گیا ہے، یہ دراصل ہے ہی اسرائیل کے مفاد کے لیے تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور اسرائیل جو ہے اس کو جو ہے وہ سکون اور اطمینان کا سانس دیا جائے اور اسرائیل کا یہاں پہ رہنے کا جواز جو ہے اس خطے میں, چونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک غاصب حکومت ہے, یہاں پہ باہر سے آ کے لوگوں کو آباد کر کے یہاں پہ حکومت جو ہے وہ بنائی گئی ہے, غیر ملکیوں کا تسلط ہے فلسطین کی سرزمین پر جس کا نام اسرائیل جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو یہ چونکہ ان کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے اسرائیل بھی یہاں پہ, اور وہ اس کے مفادات, اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو بہت کلیئر ہے پوری دنیا کے عوام پر. رہ گئی یہ بات کہ امریکن پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ اسرائیلی اگر وزیر اعظم آیا تو میں اس کو ریسیو نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ایک پرائیویٹ ایک سطح پہ, یا آپ یہ سمجھیں کہ سرکار, ایک ہے سرکاری سطح کا فیصلہ, ایک ہے پارلیمنٹ کی سطح کا فیصلہ, ظاہر ہے کہ دو مختلف جماعتیں ہیں, ان کا اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں پارٹیز کے, اور پارٹیز نہیں چاہتی ہیں کہ مطلب ایک پارٹی مفاد حاصل کرنا چاہتی ہے تو دوسری پارٹی وہ دیکھتی ہے کہ ہمارا مفاد اس میں ہے یا نہیں ہے, ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اتنا بڑا ایشو اس کو سمجھا جانا چاہیے. جو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے, جیسے شام کے اندر بھی جو فورسز ہیں دہشت گرد فورسز, ان کو یکے بعد دیگرے جو ناکامیاں ہو رہی ہیں, عراق کے اندر بھی ناکامیاں ہو رہی ہیں, اور پچھلے چند دنوں کے اندر 1000 سے زیادہ دہشت گردوں نے شامی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں. اسی طرح یہ کرد علاقوں, اتنا اہم جو خطہ جو ہے اس کو انہوں نے کوباٹی, اس کو آزاد کروا لیا ہے وہاں کے رضاکاروں نے اور کرد نے, اور شامی فوج کے آپس میں جو ایک کولیشن ہے انہوں نے مل کے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی, اس کے نتائج سیاسی طور پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آخر کار جو دوسرے جو اپنا ان کو فیصلے جو ہے وہ کرنے پڑیں گے. یہ جو ماسکو میں اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں 2-3 دنوں میں, اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں مطالبہ کیا جا رہا اپوزیشن کی طرف سے کہ بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ ریزائن کرے, تب ہم بات کریں گے, تب ہم جو ہے وہ کسی اس پہ منصوبے پہ بات کریں گے. بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس تبدیلی کو میرا خیال ہے یورپ بھی دیکھ رہے ہیں, امریکہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور علاقے کی جو عرب حکومتیں ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں. اگر آپ غور کریں تو مصر کا سٹانس یا جو نقطہ نظر جو پہلے تھا اس وقت آپ کو بدلا ہوا نظر آئے گا. ایون جو سب سے سرسخت آپ کہہ سکتے ہیں جس کا رویہ سعودی عرب جو ہے, اس کا رویہ بھی اب وہ یہ تو اب یہاں تک وہ آگے ہیں کہ ٹھیک ہے موجودہ حکومت کی بھی نمائندگی ہو, اگرچہ بشار الاسد کی وہ بات نہیں کرتے جیسا کہ بعض اپوزیشن جو ہے وہ گرو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس تبدیلی کے اثرات بھی, اور دوسرا یہ کہ جو یہاں سے واپس جا رہے ہیں دہشت گرد یورپ کے اندر, عراق سے بھی وہاں سے آئے ہوئے دہشت گرد جو واپس اپنے اپنے ملکوں میں جا رہے ہیں, عراق سے بھی اور شام سے بھی, ان سے جو ان کو مسائل درپیش ہیں اس کی وجہ سے اس وقت یورپ اور امریکہ کے مابین جو ہے یہ ایک ڈسکشن اور ڈائیلاگ جو ہے وہ جاری ہے کہ ہم کیا آئندہ پالیسی جو ہے وہ اختیار کریں اور کیا تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس آپشن کو اب دیکھنا شروع کیا ہے کہ کس طرح سے بشار الاسد کو رکھ کے یا اس حکومت کو باقی رکھ کے ہم کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے یا اپنے مفادات میکسیمم جتنے اس کو حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا, جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, اعجاز صاحب نے بھی اشارہ کیا, جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اگرچہ بعد میں آپ اس پہ پروگرام کریں گے, جو آج بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اسرائیل کے خلاف جو اٹیک کیا ہے حزب اللہ نے, اور اتنی بڑی یعنی تاریخ میں ایسا شاز ہی کوئی ہوا ہوگا کہ 17 بیک وقت اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مارے جائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل غلام کے اوپر مسلسل حملے کر رہا ہے اور فضائی اٹیک کر رہا ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے چند دنوں کے اندر کوئی اسٹریٹجی کہیں نہ کہیں ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اسرائیل ان دنوں میں شاید اس قابل نہ ہو کہ وہ شام کے اندر اپنی فضائی کاروائیوں کو اس پہلے والی پالیسی کے تحت جو ہے وہ جاری رکھ سکے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا تبدیلی جو آ سکتی ہے. جو ابھی تک کی میری اپنی جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید اسرائیل اس بات پر ابھی تیار نہیں ہے کہ کوئی بڑا اٹیک جو ہے وہ لبنان کے اوپر وہ لانچ کرے, کیونکہ ابھی جو جنگ اسرائیل لڑ رہا ہے وہ اپنے آف شوٹس کے ذریعے لڑ رہا ہے, داعش کے ذریعے سے لڑ رہا ہے, النصرہ کے ذریعے سے لڑ رہا ہے, وہ القاعدہ کے ذریعے سے لڑ رہا ہے. تو وہ اصل پالیسی تو یہی تھی کہ اسرائیل کو رکھا جائے پیچھے اور اسرائیل کے جو اس طرح کے گروپ جو ان کے اور باقی جو ان کے عرب الائز ہیں ان کے ٹرینڈ اور تربیت یافتہ گروپ جو ہیں وہ اسرائیل کے مفادات جو ہیں وہ پورا کریں. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا شفٹ ہوگا اگر اسرائیل نے خود سے بیچ میں اس مسئلے میں کودنے کا فیصلہ کیا. میرا خیال ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا, اور اگر ایسا ہے تو ضرور یہ جو فضائی اٹیک کا سلسلہ ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عین ممکن ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یورپ اور امریکہ اس سلسلے میں کیا ریٹیلیٹ کرتا ہے, کیا رد عمل کرتا ہے. ابھی تک کوئی رد عمل ان کا جو ہے وہ میری نظر میں نہیں گزرا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اس ایک بڑے واقعے پر جو آج جو ہے وہ رونما ہوا ہے.
بہت بہت شکریہ. اور چلتے ہیں کراچی, جہاں پاکستان کے ایک اور اسلامی اسکالر قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب موجود ہیں. جی نورانی صاحب, السلام علیکم. نورانی صاحب, ویسے تو ابھی صہیونی حکومت کے لیے اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد حکومت ہے, اور دہشت گردی اور صہیونی حکومت یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ ایران کے اسپیکر نے اسلامی بین پارلمانی یونین کے اجلاس میں یہ بات کہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو تکفیری دہشت گرد گروہ ہیں, خاص طور پر جبہت النصرہ, داعش, القاعدہ, یہ اپنے آپ کو اسلامی گروہ کہتے ہیں اور صہیونی حکومت ان کی پشت پناہی کرتی ہے, ان کے افراد زخمی ہوتے ہیں تو تل ابیب میں ان کا علاج کیا جاتا ہے, شام کی افواج ان کی طرف بڑھتی ہیں تو اسرائیل ایئر اسٹرائک کرتا ہے گولہ باری کر کے ان کو بچانا, دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ تکفیری دہشت گردی اور اسرائیل میں رشتہ کیا ہے؟
اب اس رشتے کے پیچھے کار فرما سازش بے نقاب ہو چکی ہے. داعش کے وجود میں آنے کے فوراً بعد جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ داعش کا نام ضرور اسلامی ہے لیکن داعش کا اسلام سے اور اسلام کے ماننے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو لوگ اس بات کو محسوس نہیں کر رہے تھے, بلکہ سمجھ رہے تھے کہ شاید داعش کے کچھ لوگ انتہا پسند ہیں اور وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ داعش ایک صہیونی سازش ہے. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ ان کا ان سے رشتہ کیا ہے, تو داعش کا اسرائیل سے وہی رشتہ ہے جو آج تک اسلام کے طلوع ہونے کے بعد, طلوع اسلام کے بعد, اسلام کے عروج کے بعد سے آج تک جو بھی رشتہ منافقین سے اور عالم کفر سے ان لوگوں کا رہا جو مسلمانوں کے اندر منافقت پیدا کرتے ہیں, ایسے گروہ پیدا کرتے ہیں جو مختلف ایسے نعروں سے وقتی طور پر لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں جو بڑے لوگوں کی طرف مائل ہونے والے ہوتے ہیں, لیکن ان کا اصل مقصد مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا, مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا, مسلمانوں کے گلے کاٹنا, ان کو اپنے اصل اہداف سے روکنا ہوتا ہے. اب جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 6 مہینے پہلے عراق میں داعش نے اعلان کیا تھا کہ ہم بغداد سے 80 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں, ہم امام حسین اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزارات کو بسوار کر دیں گے. اور جب اس قسم کے عزائم ان کے سامنے آئے, گو کہ اس سے پہلے وہ مساجد کو اور مختلف مزارات کو بسوار کر رہے تھے, لیکن جب ان کا اصل مقصد سامنے آ گیا کہ وہ شاعر اسلام کو, اسلام کی عظیم شخصیات کو, عظیم ہستیوں کے ناموں کو مٹانا چاہتے ہیں, تو پھر کھل کر لوگ ان کے سامنے آ گئے. اور آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے گزر جانے کے باوجود وہ اپنی اس ناپاک جسارت کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کر سکے. یہ عراق کے مسلمانوں کا ہوش و حواس میں رہنا تھا, یہ ان کا اشتراک عمل تھا, یہ ان کی ملی بیداری تھی جس نے داعش کو ان کی حرکتوں سے باز رکھا. اور اب جو تبدیلی پیدا ہو رہی ہے شام کے اندر کہ وہ حالات آہستہ آہستہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹتے جا رہے ہیں, اب وہاں کے عوام میں شعور بیدار ہو چکا ہے, اور جو کچھ لوگ ان کے پروپیگنڈے کا شکار تھے وہ حقیقت جان چکے ہیں کہ داعش کا مسلمانوں سے کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے, بلکہ یہ سراسر اسرائیلی ایجنٹ نہیں بلکہ خود اسرائیلی ہیں. ایجنٹ تو پھر کسی مقام پر اپنے ایک ہدف کو پورا کر کے پلٹ جاتا ہے, یہ صہیونی ہے اور ان کا روپ ضرور مسلمانوں جیسا ہے لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب شام کے اندر ایک بار پھر ایک ولولہ پیدا ہوا ہے, ایک عزم و حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ لوگ داعش کی کارروائیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, ان سے ایک قصبے کا آزاد کرا لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے, بلکہ اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا ہے کہ عراق کے مسلمانوں نے اس سے قبل اور اب شام کے مسلمانوں نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے وہ داعش کا اصلی چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے کافی ہے. رہا یہ کہ داعش کی صورت میں اسرائیل مسلم ممالک پر اپنی اجارہ داری کرنا چاہتا تھا جس میں اسرائیل بری طرح ناکام ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صہیونی اور کون سی سازش کو عملی جامہ پہنا کر مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ اب بھی ان تمام حالات کے باوجود بعض ایسی ریاستیں ہیں جو داعش کے خلاف جدوجہد کرنے کا عملی ارادہ نہیں رکھتی, شاید وہ مصلحتوں کا شکار ہیں جبکہ وہ خود بھی داعش سے خوف زدہ ضرور ہیں. انہیں معلوم ہے کہ داعش کی صورت میں جو افریت اگر خدا نخواستہ آگے بڑھا تو وہ کسی ایک خطے تک محدود نہیں رہے گا, وہ صرف ایک علاقے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ صہیونی عزائم کی تکمیل کے لیے کہیں بھی کسی بھی وقت کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ اب عراق میں اور شام میں جو انہیں پسپائی ہو رہی ہے, جو لوگوں کا شعور بیدار ہوا ہے, جو وہاں لوگوں نے اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی حکمت عملی کے ذریعے ان کی تمام تر حرکتوں کے خلاف ایک عملی جدوجہد شروع کی ہے, اس سے اسرائیل یقیناً پریشان ہے کہ اس کی سازشیں اب اسے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں, اور دنیا کے سامنے بات واضح ہو گئی ہے کہ داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس صدی کا یہ سب سے بدترین خارجی اور تکفیری گروہ تھا جو اپنے عزائم کے لیے آگے بڑھا اور جس نے ہزاروں مسلمانوں کو تحقیق کیا, اللہ اکبر کے نعروں میں لوگوں کا قتل عام کیا. اللہ کرے کہ ان کی حقیقت مزید کھل کے سامنے آ جائے اور دنیا بھر کے انسان جان سکیں کہ ان کے اصل مقاصد کیا ہیں.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. جی چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو کی طرف. اعجاز صاحب, جناب آج ہمارے پاس وقت کم ہے, تھوڑا پروگرام کا وقت کم کر دیا گیا ہے, اس لیے ہم جواب تھوڑا مختصر چاہیں گے. کوبانی پر جب داعش نے حملہ اور قبضہ کیا تو ترکی اس کو روک سکتا تھا, ترکی کے قریب تھا اور کم سے کم کوبانی کے عوام کی مدد کر سکتا تھا, لیکن ترکی نے نہ عوام کی مدد کی نہ داعش کے قبضے کو روکا. اب ترکی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ داعش سے وہ خطرہ محسوس کر رہا ہے, اس کے یہاں بھی دہشت گردانہ حملے ہو سکتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اگر دو منٹ میں آپ جواب دے دیں تو ہم شکر گزار ہوں گے.
آپ کا سب سے اہم سوال جو آج کے ایشو پہ وہ یہی ہے بنتا ہے کہ دیکھیے, ترکی میں کوئی پریزیڈنٹ طیب اردوان کی کوئی اچھائی نظر نہیں ہمیں آتی, یا ہمیں ان کے پرائم منسٹر داوتوگلو کی کوئی اچھائی نظر نہیں آتی. ترکی کی اپنی انٹرنل پرابلم ایکسٹرنل پرابلم اتنی زیادہ, پچھلے 5 برس سے وہ EU میں یورپین یونین کی ممبرشپ کے لیے بیچارہ ڈیسپریٹ ہے ترکی آنے کے لیے. اب دیکھیے پچھلے ہفتے MI6 کے سابقا جو ہیڈ تھے, جو ابھی 2 ماہ پہلے ہی جن چینج ہوئے ہیں, سر جان سوئر, انہوں نے اپنے تجزیے میں لکھا کہ پچھلے 1 سال کے اندر کچھ 600 کے قریب UK سے برٹن سے جو ہیں UK نیشنل جو ہیں وہ گئے ہیں سیریا میں داعش کو جوائن کرنے کے لیے. اچھا, اور وہ جس راستے سے گئے ہیں ترکی کی ویزے کی ضرورت نہیں ہے, ترکی میں وہ جاتے تھے وہاں سے وہ جب سے یہ سپٹمبر پچھلے برس سے پچھلے چار ماہ میں جب سے یہ ان کے تسلط میں آیا ہے داعش کے کوبانی ٹاؤن, تو آسان ہو گیا تھا ان لوگوں کا وہاں سے انفلٹریٹ کرنا ترکی سے کوبانی آنے کا. اور پھر اس وقت دیکھیں 600 کے قریب جو ہیں, برٹن کا تجزیہ جو ہے یہاں کا, 600 کے قریب وہ لوگ وہاں پہ ہیں جو برٹش بورن سٹیزنز ہیں یہاں پہ. اب ترکی کو ایک تو مسئلہ یہ پڑ گیا تھا کہ EU کی ممبرشپ میں نے لینی ہے, اب وہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے خلاف نہیں چلے گا. دوسرا دیکھیے 1.7 ملین ریفیوجیز ٹرکی کے پاس ہیں سیریا سے جو آئے ہیں, اب وہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں. تیسرا یہ جو ہے سپیل اوور ایفیکٹ جو ہوتا ہے دہشت گردی کا, یہ ترکی کو اندر سے کھا جائے گا, جس پہ پریزیڈنٹ اردوان بڑے پریشانی میں ہوئے. اس لیے اب انہوں نے آ کے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ترکی نے اپنا حالات سے مجبور ہو کر, کوئی اچھائی نہیں ہے اس کی لیڈرشپ کی پولیٹیکل کی, حالات سے مجبور ہو کر یہ انہوں نے سپورٹ کیا. اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو کوبانی ٹاؤن اتنی آسانی سے داعش سے چھڑانا نہ جاتا. ایک اور ایکسٹرنل چیز میں اس میں کروں گا, جاپان کا کودنا اس پورے رنگ میں مڈل ایسٹ کے. شنزو آبے نے اب دوبارہ الیکشن کرا کے جو نیا مینڈیٹ لیا ہے اس نے کمٹ کیا کہ 2.5 بلین ڈالر وہ مڈل ایسٹ میں لگائے گا, اور اس میں کچھ پیسہ خاصا خطیر رقم جو ہے وہ دہشت گردی کو کم کرنے میں بھی لگے گا. اب ان کے جو دو بندے, ایک تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا یہ داعش نے, جو ہارونا یوکاوا کو بھی ہیڈ کر دیا لاسٹ ویک. اب وہ دیکھیں کینجی گوٹو کا بھی ہے کہ ایک دو روز میں اس کو بھی وہ کر دیں, آج ہی کر دیں کل کر دیں. اب یہ جو پریشر پڑ رہا دنیا کی پانچ بڑی اکانومیز, ان میں سے جاپان کا ایک نمبر ہے. اب جاپان کا غم و غصہ, جرمنی کا بھی غم و غصہ ہے, فرانس کا غم و غصہ ہے. اب مجبور ہو جائیں گے وہ تمام سپورٹرز جو ویزیبلی یا انویزیبلی داعش کو سپورٹ کر رہے ہیں, اسرائیل سب سے آگے ہے, اب وہ حالات سے مجبور ہو جائیں گے اور مجبور ہو کے منہ کو ان کو کھانی پڑے گی.
بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب. ثاقب صاحب, ہمارے پاس ایک منٹ کا وقت ہے, کوبانی کی آزادی کے کی اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ بہت ہی اس کا ایک بڑا حوصلہ بنے گا عوام کے اندر بھی, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی رضاکاروں کو جتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ترکی کے بارڈر کے اوپر, میرا خیال ہے کہ ترکی کی طرف بھی اس کے اثرات جو ہے وہ جائیں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تو ہوتا ہے کہ جب آپ ہمسایوں کے ہاں آگ لگا کے تاپنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں آگ نہیں جائے گی, یہ آگ جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ضرور ترکی کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے, ترک کے اور ادھر شام کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. اور خود عراق میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں پہلے وہاں بھی کردوں کو خاصی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, اگرچہ اس میں باقی بھی حصہ جو ہے وہ عراقیوں کا اور ایران کے بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا, ان کا حصہ شامل ہے. میرا خیال ہے اس پورے علاقے میں ایک عوام کے اندر بھی اور وہ فورسز جو لڑ رہی ہیں ان دہشت گردی کے خلاف ان کے اوپر بھی اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے.
بہت بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب, اور اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر اعجاز حسین اور قاضی احمد نورانی صدیقی کے بھی شکر گزار ہیں. اور ناظرین, پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.